الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ نے ذمہ داریوں کی زندگی بتایا ہے کہ یہ زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اور یہی زندگی ہے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے. یعنی دارالعمل اور عمل کرنے کے لیے یہی ایک زندگی ہے، اور کوئی زندگی نہیں ہے. یہی ایک زندگی ہے عمل کرنے کے لیے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے، اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ میری یہ ذمہ داری ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہا ہے. اللہ کے لیے ذمہ داریوں کی پوری کرنے والوں کے لیے اللہ کی مددیں ہیں، اللہ کی مددیں ہیں، لیکن ان مددوں کو اللہ نے غیب میں کر رکھا ہے. جتنی مدد ہے وہ غیب میں ہوتی ہے، اور جب ذمہ داری پوری ہوتی ہے تو وہ مدد غیب سے باہر آتی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مددیں سامنے نہیں ہوتی، مددیں غیب میں ہوتی ہیں، اور غیب سے باہر لانے کے لیے ذمہ داریاں دی کہ ذمہ داری پوری ہوگی تو مدد غیب سے باہر آئے، چاہے وہ مدد مادی ہو چاہے وہ مدد دینی ہو. بہرحال اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، وہ شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، قدرت کو ظاہر کر کے پھر مرادیں پوری کرتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک معاملہ ہے، جیسے بازار میں معاملہ ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے، اس کو لین دین کہتے ہیں، یا کچھ دو کچھ لو. اگر دیا نہیں ہے تو لیا بھی نہیں دیا، اس لیے لین دین ہوتا ہے. تو دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بازار قرار دیا. کل الناس یغدو فبائعوا نفسہ موبقہا او موتقہا. فرمایا ہر آدمی کی صبح ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کاروبار کرتا ہے، ہر آدمی کی صبح ہوتی ہے اور ہر آدمی کاروبار کرتا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے، اب صبح ہوئی ہے لوگ کاروبار میں جائیں گے. ایسے ہی میرے دوستوں، صبح ہوتی ہے اور ہر انسان کاروبار کرتا ہے. ایک کاروبار ہوتا ہے پیٹ کے لیے، ایک کاروبار ہوتا ہے آخرت کے لیے، یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقہا موتقہا، کہ ہر آدمی کاروبار کرتا ہے، صبح کرتا ہے، پھر وہ کاروبار میں کچھ تو کھوٹ کھا کے ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کھوٹ کھا کے ہلاک ہوتے ہیں اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو رہائی اور چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ہیں، چھٹکارا حاصل کرنے والے، ہلاک ہونے والے. इसलिए मेरे दोस्तों हलाक होने का रास्ता भी खोल कर बताया है और छुटकारे का रास्ता भी खोल करके बताया है। इसीलिए दुनिया में नबियों की आमद हुई है कि वो छुटकारे का रास्ता भी बता रहे और हलाक होने के वाले रास्ते से आगाह भी करते, हलाक होने वाले रास्ते से आगाह करें और छुटकारे वाले रास्ते की रहबरी करें। इसके लिए हम ताला जानों ने यह सिलसिला नबूवत का जाहिर किया है। अगर नबूवत वाली राह न हो तो फिर दुनिया में सिवाय फसाद के और कुछ नहीं, सिवाय फसाद के कुछ नहीं। अंदर का भी फसाद, बाहर का भी फसाद, यानी नियतों का भी फसाद और अमलों का भी फसाद और अखलाक का भी फसाद, हर लाइन का फसाद। अल्लाह ताला की यह सुन्नत रही कि जब आलम में फसाद पैदा हो जाता है तो अब ताला शानो हो अपनी तरफ से उस फसाद के दूर होने की राहें खोलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो जमाना था वो जाहिलियत का जमाना, यानी हर तरह का फसाद, हर तरह का फसाद, अकाइद का भी फसाद कि अल्लाह के साथ कितने ही मामूद बना रखते थे। जी हाँ, ये सबसे बड़ा फसाद है। इन शिर्क का जुल्म अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म जब वो शिर्क है, ये भी था। उसके अलावा फिर सब कुछ था सिवाय कैद। तो जिस तरह जमीन सूख जाती है, फट जाती है और अल्लाह ताला उस पर बारिशें बरसाते हैं और फिर उसको आबाद करते हैं और बंदों के लिए गुजारे का सामान करते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला जारी किया। अवलम यरौ अन्ना नसूकुल मा इला अर्दिल जुरुज وَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ। ये नबूवत की मिसाल है कि देखते नहीं हो कि जमीन बंजर हो गई है, फट गई है, हम उस पर पानी बरसाते हैं बंजर जमीन पर और पानी बरसाकर हम उसको आबाद करते हैं और आबादी का मतलब यह है कि उसके अंदर से उसकी पैदावार निकालते हैं और वह पैदावार होती है तो उस पैदावार से तुम्हारी रोजी भी और तुम्हारा गुजारा भी और तुम्हारे जानवरों का चारा भी, तुम्हारा गुजारा, तुम्हारा चारा, ये सब उसे होता है। तो देखते नहीं हो तो जिस तरह माश के लिए और गुजारे के लिए अल्लाह ताला ने ये इंतजाम किया है, ऐसे ही तुम्हारे माश के लिए, तुम्हारे आखिरत के लिए और तुम्हारी असली कामयाबी के लिए भी अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला जारी किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसल मा बअथनी अल्लाहु मिन अल इल्म वल हुदा कमसल गैस, कि जो इल्म हिदायत देकर मुझको परवरदिगार ने भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बरसने वाला पानी होता है आसमान से। आसमान से बरसने वाले पानी की तासीर यह है कि जमीन की तमाम मखलूक उसके सबब से जिंदा रहती है। ये पानी की तासीर है तो आसमान से आता है कि मखलूक जितनी जमीन पर है उन तमाम मखलूक की हयात और उन तमाम मखलूक का जीना ये बारिश के पानी की वजह से होता है। वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय्य, कि हमने पानी से जमीन की हर मखलूक को हयात दी है। ये ना हो तो जमीन की मखलूक तबाह हो जाए। तो आपने फरमाया जिस तरह पानी चाहिए जिसकी चीज हयात है, अल्लाह ताला ने जो नबूवत का सिलसिला जारी किया और जिसके आखिरी कड़ी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये भी ऐसे ही है। ये भी एक पानी है, एक रहमत का पानी है, वो बरसता है और उसकी वजह से सही जिंदगी मिलती है और जिंदगी में सही समरात जाहिर होते हैं, यानी आमाल जाहिर होते हैं, अखलाक जाहिर होते हैं, ये हुकूक की अदायगी जाहिर होती है। नबूवत के पानी से ये चीजें जिंदा होती हैं। एक तो अल्लाह ताला का हक अदा होता है, अल्लाह ने दुनिया को दारुल हुकूक करार दिया है, ये दुनिया दारुल हुकूक है। दारुल हुजूज यानी मौज मजा करने की जगह ये नहीं है, बल्कि इसको दारुल हुकूक करार दिया है। ये दुनिया दारुल हुकूक है, यहाँ हुकूक आएंगे और यहाँ हुकूक अदा किए जाएंगे और यहाँ हुकूक अदा करने की वजह से सब फराजी होगी, कामयाबी होगी, हुकूक की पायमाली की वजह से फसाद होगा। اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور نبیوں کو جو علم دیا ہے اس علم میں یہی بات ہے کہ وہ علم حقوق کی تعلیم دیتا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے, سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. خود صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم ہے, آپ بتائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا, یہ اللہ کا حق ہے. تو اللہ تو یہاں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اور عبادت کو قبول ہونے کے لیے عبادت کے دو پہلو ہیں, ایک عبادت کا قبول ہونا, ایک عبادت کا صحیح ہونا. یہ دونوں ضروری ہیں کہ عبادت قبول بھی ہو جائے, عبادت صحیح بھی ہو جائے. عبادت کے قبول ہونے کے لیے کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے, عبادت قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان والے کی عبادت قبول ہوتی ہے, ایمان نہیں ہوتا عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر ایمان کی عبادت کچھ نہیں ہے, راک کی طرح اڑ جائے گی. اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء, کہ ان کے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. نظر آئیں گے کہ یہ اعمال بغیر ایمان کے جو اعمال ہیں وہ نظر آئیں گے کہ اعمال کر رہے ہیں. جیسے دور سے گرمی کے زمانے میں دور سے جنگل کی ریت, بلکہ اب تو ہمارے پکے روڈ بھی دور سے چمکتے ہیں جیسے پانی ہوتا ہے. گرمیوں میں دیکھا پانی کی طرح جو یہ پانی بہ رہا ہے, حالانکہ پانی نہیں ہوتا وہ, بلکہ گرمی ہوتی ہے زمین کے اوپر. تو کہا ایسے بغیر ایمان کے جو اعمال ہیں وہ نظر آئیں گے کہ اعمال ہے, اندر کچھ نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اعمال کو قبول ہونے کے لیے اور اعمال کے بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا, بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی کام بنانے والا ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پوری کائنات کی تمام چابیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کا نام ہے فتاح, کہ کھولنے والا اور بند کرنے والا, القابض الباسط, کہ اللہ چاہیں گے تو کھلے گا, اللہ نہیں چاہیں گے تو بند ہو جائے گا. وہ قبض کرنے والے بھی ہیں, وہ کھولنے والے بھی ہیں. یہ ایمان ہم کو سکھایا ہے کہ ہر طرح کی ہر حالت, قبض ہو, بست ہو, کھولنا ہو, بند ہو, نفع ہو, نقصان ہو, ان سب کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات سے اور کسی سے نہیں. اس کو ایمان کرا دیا کہ ہر چیز کا تعلق نفع نقصان, کھولنا بند ہونا, عزت آبرو, جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. کوئی پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر ہلتا نہیں ہے اور گرتا بھی نہیں ہے. کوئی بھی پتا کسی جنگل کا, کسی درخت کا, اس کا گرنا, اس کا ہلنا, یہ اللہ کے اللہ سے ہے. الا له الخلق والامر, جو فرمایا الا له الخلق والامر, یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور یاد رکھو فیصلہ بھی اللہ کا, مخلوق بھی اللہ کی, فیصلہ بھی اللہ کا. اللہ ہی تعالیٰ اپنے مخلوق پر اپنے فیصلے کرے گا, اور وہ فیصلے دنیا میں فرشتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے. خیر کے فیصلے, شر کے فیصلے, عزت کے فیصلے, ذلت کے فیصلے, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ علیہ الخلق والامر, یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کے ہے, فیصلے بھی اللہ کے. اس لیے اللہ کے مخلوق میں اللہ کے فیصلے ہوں گے. جب ساری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ہم کو دعوت بھی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. یہ دعوت ہی ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں. جسے سورج اور چاند پانی میں نظر آ رہے, لیکن سورج اور چاند تو پانی میں نہیں, ہو تو آسمان میں. تو نظر آنا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو نظر آئے گا کہ اس کے پاس ہے, اس کے پاس ہے, اس کے پاس ہے, اور در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے تمام کاموں کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک کی طرف رجوع کیا جائے. اس لیے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. اگر اللہ سے معاملہ صحیح ہو گیا تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ ایک چابی ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہوا کہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. من اصلح ما بزرگوں نے فرمایا, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح ہو جائے گا. آسان راستہ, آسان راستہ کہ اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح کر لو. جب معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو گیا یہ باقی تمام معاملے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے صحیح کرے. یہ آسان راستہ بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ, اللہ سے لینے کا راستہ سوائے اس کی اطاعت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. نبیوں کی دعوت اور نبیوں کے دنیا میں آنا اطاعت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. وما رسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کہ جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے ماضی میں, اس کی غرض یہی تھی اس کے آنے کی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت زندہ ہو جائے. اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمت ہوگی. جیسے سورج کی گرمی اس کی خاصیت ہے کہ سورج ہوگا تو گرمی ہوگی, بارش ہوگی تو ٹھنڈک ہوگی, ایسے زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی تو اطاعت کی وجہ سے رحمت ہوگی. اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ جب زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم ہوگی اب زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو رحمت لانے کا راستہ کھولا ہے کہ وہ ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا. آدمی دو چیزوں کی اطاعت میں ہوتا ہے, یا تو اپنے نفس کی اطاعت میں ہوتا ہے یا پھر حق کی اطاعت میں ہوتا ہے. یہ دو راستے زمین پر ہیں, ایک راستہ ہوا کا, ایک راستہ خدا کا. خدا کا راستہ وہ ہے جو اللہ نبیوں کے ذریعے سے لاتے ہیں کہ اس میں اللہ اور رسول اور اس کی بتائی ہوئی جتنی باتیں ہیں کہ وہ زندگیوں میں آنے, اس کے خلاف کی جتنی باتیں ہیں وہ اپنی من چاہی کی اور خواہش کی باتیں کہ وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے, وہ دور کرنے کے لیے, اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ہدایت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہے. وہ دوتے ہوتا تو کہ اگر بات مانو گے تو پھر تمہیں ہدایت دی جائے گی, اور ہدایت دی جائے گی تو اپنے منزل پر پہنچاؤ گے. تو اس طرح یہ دنیا دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالعمل قرار دیا ہے کہ یہ دارالعمل ہے کہ یہاں عمل کیے جائیں گے, اچھے عمل بھی ہوں گے برے عمل بھی ہوں گے. دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے, کسی بات پر اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے بلکہ اختیار دیا ہے کہ یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ ہے, اس کا یہ انجام ہے, اس کا یہ انجام ہے. دونوں راستے بتائے اور دونوں کا انجام بتایا, اس کے نفع بتائے اس کا نقصان بتائے, تاکہ نفع نقصان کو سامنے رکھ کر زندگی کے دائن کو آدمی پکڑے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لائن کو سمجھیں اور اس پر یقین کریں. ایک سمجھنا ہے, ایک یقین کرنا ہے. پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو, لعلکم تعقلون, سمجھنا ہے. تو اللہ کی باتوں کو سمجھنا, رسول کی باتوں کو سمجھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ اسی لیے دی ہے کہ انجام کو سوچے. انجام کو سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی, پھر کیا انجام برا ہے کیا انجام بھلا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کی. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو دین دیا. دین عربی زبان کا لفظ ہے, دال یا نور. دین اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ, جزا. دین کا ترجمہ, دین کا ترجمہ بدلہ اور جزا ہے. کیا مطلب ہے کہ دین اگر اچھا ہوا تو اچھا بدار ہوگا، دین بگڑا تو برا بدلا ہوگا. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کہ دین بگڑا ہے کہ برا بدلا آئے گا، دین بنا ہے کہ اچھا بدلا آئے گا. جیسے کوئی اچھے دانے ہوتے ہیں تو اچھی فصل آتی ہے، ہلکے دانے ہوتے ہیں تو ہلکی فصل آتی ہے. ایسے ہی یہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، اس دین کی ذمہ داری ہم کو دی ہے. یہ دین کی ذمہ داری کیا دی ہے؟ یہ دین کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرو. اللہ سے تعلق یقین کا ہوتا ہے، اللہ سے کا تعلق ڈر کا ہوتا ہے. یہ دو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. جس طرح حیات اللہ سے ہے، موت اللہ سے ہے. حیات کوئی نہیں دے سکتا، موت کوئی تو نہیں دے سکتا. اس طرح حیات اور موت کے بیچ میں جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا تعلق بھی اللہ سے. یہ ایمان کی بات ہے کہ تمام حالات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. جس طرح حیات اللہ سے ہے، موت اللہ سے ہے، ایسے اس کے درمیان کے تمام حالات کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے اور کسی سے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ سے تعلق صحیح ہوا کہ پھر حالات صحیح ہو جائیں. اللہ سے تعلق بگڑ گیا کہ پھر حالات بگڑ جائیں گے. ایک سزا دی جاتی ہے حالات کے ذریعے سے، ایک سزا دی جاتی ہے نتائج کے ذریعے سے. حالات کے ذریعے سے انعام اور اکرام دنیا میں ہوتا ہے، اور نتیجے کے ذریعے سے آخرت میں ہوتا ہے. جب دین ہوتا ہے میرے دوستوں، اور دین کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے، تو اللہ دنیا میں اچھے حالات دکھاتے ہیں. یہ سنت ہے اللہ کی کہ دین آیا ہے، وہ دین کی ذمہ داریاں اخلاص عنایت کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حالات اچھے دکھاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں آباد ہونے والے لوگ اپنی زندگیوں کو ایمان یقین پر لائیں گے، اپنی زندگیوں کو تقوی طہارت پر لائیں گے. دو چیزیں کہیں، ایک ایمان اور یقین، یہ مثبت پہلو ہے. یہ مثبت پہلو ہے ایمان اور یقین، کیونکہ ایمان اور یقین کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر یقین کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا. تو کہا یہ بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور یقین پر لائیں گے، اور ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، تابے داری ہوگی، جان سے، مال سے، نیت سے، ہر طرح سے. تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر آسمان سے بھی برکتیں کھولیں گے اور زمین سے بھی برکتیں کھولیں گے. یہ نفع دینا ہے، برکت دینا، بدلا دینا، ادھاری نام ہے. اللہ مسلمان کو بدلا بھی دیتے ہیں، برکت بھی دیتے ہیں. برکت دنیا میں دیتے ہیں، موت میں بھی برکت دیتے ہیں، برکت آخر تک چلتی ہے. اللہ باری کے لیے فی الموت و فیما بعد الموت، کہ اللہ مجھے موت میں برکت دے. کہ موت کی کیا برکت ہے؟ کہ موت کی برکت یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ موت آوے، ایمان کے ساتھ موت آوے، یہ موت کی برکت کہلاتی ہے. کہ اللہ نے توبہ نصیب کی، اللہ نے ایمان نصیب کیا، اور توبہ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ موت آئی. حدیثوں میں ہے اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. کہ اللہ مجھے حیات ایسی دے کہ ہر خیر میرے حصے میں آ جائے، کیونکہ خیر کمانے کے کم موقع حیات ہے، موت پر بات بند ہو جاتی. کہ اللہ میری حیات ایسی بنا دے کہ مجھے ہر طرح کی خیر ملے. اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اور میری موت ایسی بنا دے کہ مجھے ہر شر سے راحت مل جائے، ہر شر سے. شخص کیا وہ اللہ جانتے ہیں. یہ دعا مانگی ہے, دعا کیا مانگی ہے, دعا سکھائی ہے, دعا مانگی ہے, دعا سکھائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں, بندے ہونے کی وجہ سے مانگتے ہیں اللہ سے, اور کیسے مانگیں گے, اللہ سے مانگیں. تو بندہ اور عبدیت اس کی شان یہ ہے کہ اللہ سے مانگا کرو. تم بندے ہو, تم مالک نہیں ہو, تم مختار نہیں ہو, تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو کیا کرو کہ مانگا کرو. یہ کہا مانگا کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگو. تو فرمایا اچانک کے خیر مانگو. یہ کہا کہ اچانک کے خیر مانگو, اچانک کے شر سے پناہ مانگو, کہ اچانک کوئی شر نہ آئے, اچانک کی خیر مل جائے, کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو. اللہم انی اسألک من فجات الخیر, اے اللہ اچانک مجھے خیر دے دے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے, کہ اچانک خیر آ گئی اور اچانک کی شر سے بچاؤ کر دے, کتنی بڑی خیر ہو گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نبی ہے, دعا میں بھی نبی ہے, اپنی دعوت میں بھی نبی ہے, اپنی دعا میں بھی نبی ہے. دعوت میں نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے اس کی رہبری کریں گے, اور جب زندگی اچھی گزر رہی ہے تو کیا لینا ہے اللہ سے وہ سکھائیں گے. زندگی اچھی گزاری ہے تو اللہ سے کیا لینا ہے کہ وہ سکھائیں گے, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو. فرمایا جنت مانگو اللہ سے, وہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے, اس سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے. جب اللہ سے مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو, اللہ بہت دینے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہے, اپنی دعا میں بھی نبی ہے. دعوت ہے زندگی کو صحیح کرنے کے لیے, وہ دعا ہے صحیح زندگی سے اللہ سے نتائج لینے کے لیے. اپنی زندگی کو صحیح کرنا یہ دعوت ہے, اور زندگی صحیح کر کے کیا لینا ہے, اس کے لیے ہم کو دعائیں دی ہیں. تو ہم امت ہے دعوت والی, ہم امت ہے دعا والے, اس کے بیچ میں ہماری زندگی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اور دعوت سیکھ کر کے زندگی کو صحیح بنانی ہے, اور صحیح بنا کر پھر اللہ سے مانگنا ہے. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ کو مانگنے والا پسند ہے, نہ مانگنے والا پسند نہیں. اس لیے بلا بلا کر دیتے ہیں, بلا بلا کر دیتے ہیں, اس لیے بچوں کو بلا کر دیتے ہیں, آؤ کچھ دو, بلا بلا کر دیتے ہیں. پچھلی رات کو اللہ بلاتے ہیں, جب رات آدھی رات گزر جاتی ہے اور باقی آدھیات رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا شروع ہو جاتا ہے. رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, ہل من سائل, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی مانگنے والا, ہر من مسترزق, ہے کوئی روٹی چاہنے والا, ہے کوئی ضرورت والا, یہ آواز آتی ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ خود بولا بولا کر کے دیتے. یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ کا بلاوا ہوتا ہے رحمت دینے کے لیے تو ہم لوگ سو جاتے ہیں, ہم لوگ سو جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے کہہ رہے تھے کہ علیکم بقیام اللیل, علیکم بقیام اللیل, فإنه داب الصالحین من قبلکم. یہ فرمایا کہ رات کے اٹھنے کو ضروری سمجھو, ہوگا یہ معنی ہوتا ہے اس کا, پچھلی رات کے اٹھنے کو ضروری سمجھو. ضروری کیا نہیں ہمارے اوپر, ضروری تو پانچ ہے, کلمہ, نماز, نماز, روزہ, حج, پانچ ہے, ضروری تو یہی ہے, یہ ضروری نہیں کہا. اس لیے کہا کہ اس کو ضروری سمجھو, جسے مریض دوا کو ضروری سمجھتا ہے. جی ہاں, ایسے کہا علیکم بقیام اللیل, کہ رات کے اٹھنے کو ضروری سمجھو. ہٹو کہ فإنه داب الصالحین من قبلکم, تم سے پہلے جو اچھے اچھے لوگ اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کا یہی طریقہ تھا, ان کی یہی عادت تھی, ان کی زندگی کا یہی طریقہ تھا, یہی ان کی عادت تھی. یہ رہبری ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ رات کے جاگنے والے بنو, رات کے مانگنے والے بنو. کیوں؟ دعوت ذمہ داری ہے, دعا انعام ہے, یہ یاد رکھو. دعوت یعنی دین کو زندہ کرنا, دین زندگیوں میں لانا, دین دنیا میں لانا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور دعوت کے بعد دعا, کہ دعا یہ اللہ کا انعام ہے. دعوت ذمہ داری ہے اور دعا اس کا انعام ہے. اللہ کے دین کے لیے جو اپنی جان مال لگاتے ہیں نبیوں کے راستے سے اخلاص کے ساتھ, ان کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی قبول ہوتی ہے. اس نے کہا جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کو مت ستاؤ, ان کو مت ستاؤ, ان کے ستانے پر اللہ ایسا ناراض ہوگا جیسے نبیوں کے ستانے پر ناراض ہوتا ہے. اور ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ حدیثوں میں ہر زمانے میں لوگ نبیوں کو ان کے زمانے میں ستاتے تھے, جنات بھی اور انسان بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر نبی کے لیے انسانوں کو جناتوں کو دشمن بنایا گیا ہے, کہ نبی کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں, مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں, جن بھی اور انسان بھی. کیوں؟ کہ جن بھی دین کے پابند ہیں اور انسان بھی دین کے پابند ہیں, ان کو پابندی کی دعوت دی جاتی ہے, ان کو پابندی کی تعلیم دی جاتی ہے, وہ ان کو بھاری پڑتی ہے, تو وہ نبیوں سے دشمنی کرتے ہیں, نبیوں کی تعلیم دینے والوں سے دشمنی کرتے ہیں. یہ طریقہ رہا تو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اللہ کی ترتیب ہے کہ تمام نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ نہیں ہوتے, وہ نبیوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. اس میں جن بھی آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں, کیونکہ دونوں کے ذمے دعوت اور تبلیغ ہے. جناتوں کے ذمے بھی دین ہے, ہمارے ذمے بھی دین ہے, ان کا حساب ہوگا. اللہ کہتے ہیں ان دونوں کا حساب ہوگا. صلاح لکم ایو سکلین, اے جنہ انسان, اب ہم تمہارے فارغ ہو رہے تھے, ہمیں آ رہی حساب کتاب کے لیے. تو جن اور انس یہ حکموں کے پابند ہیں, ان کے طرف اللہ تعالیٰ کے نبی آتے ہیں اور نبی آ کر ان کو دعوت دیتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, ان کو ان کو صحیح راستے پر لاتے ہیں. وہ ان کو پسند نہیں ہوتا تو وہ ان کے ساتھ مجرمانہ برتاؤ کرتے ہیں, ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں. اسی کہا کہ وہ غزال کا جاننا بالکل نبی المجرمین, کہ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے پیدا ہوئے, ایسے ہی ہر زمانے میں نبیوں کے کام کے ساتھ دشمنی کرنے والے, رکاوٹ ڈالنے والے, کہ یہ رہیں گے. یہ سنت اللہ ہے, یہ رہیں گے. لیکن اسے گھبرانا نہیں چاہیے ہوگا, کہ اسے مت گھبراؤ, اس سے مت گھبراؤ. کنارے کا جاننا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفا بربک ہادیا ونصیرا. وہ کفا بربک کا ہاتھ یوم و نصیرا, اور اللہ ہدایت دینے کے لیے اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی. یہ بھی بتایا کہ یہ ایسا ہوگا, لیکن گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ کہ مدد کرنے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے, اور ہم کو دو ہی چیز چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے, ہدایت چاہیے, اور کیا چاہیے بتاؤ؟ آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کہ ہم کو ہدایت چاہیے اور ہم کو مدد چاہیے. یہ دو مطلب ہے نبیوں کے ذریعے سے کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. کہ اللہ کی مدد کا کیا اثر ہوتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں, اللہ کی مدد کا کیا اثر ہوتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں، حکومتیں ملتی ہیں، زمین جائیداد ملتے ہیں کہ نہ، اللہ کی مدد کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دشمن دوست ہو جاتا ہے. یہ مدد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو دشمن دوست ہو جائے گا. کیا گئی مدد؟ یہ کیا ہوا کہ جو کل دشمن تھا دوست ہو گیا. یہ مدد کا مطلب ہے. اب راستہ کھل گیا کیونکہ وہی رکاوٹ ڈالتے تھے، وہی مددگار بن گئے، وہی رکاوٹ ڈالتے تھے تو وہی مددگار بن گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابو جہل کے خاندان نے کی ہے بہت زوروں سے. جی ہاں، ابو جہل خالد بن ولید اسی خاندان کے، قبیلہ بنی محضون. خالد بہت مخالف تھے، ابو جہل بہت مخالف تھا. اللہ اللہ ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. دشمنی تمہارے دشمنی کریں گے، دوستی والے دوست کریں گے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. تو یہ لوگ بہت بڑی دشمنی پر رہے ہیں. بنی مخزوم، ابو جہل کا خاندان، اور اسی میں یہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بیٹے ہیں یہ سب. لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوا اور آپ کے لیے مدد کے دروازے کھلے، ایک مدت تک کام ہوا، پھر جب کام اپنے حد پر پہنچتا ہے تو مدد کا دروازہ کھلتا ہے. ایسا سیرت میں ہے کہ ایک مدت تک کام ہوگا. اللہ جو کام چاہتے ہیں اس کی ایک معیار، ایک حد ہے. جب وہ کام اپنے حد پر پہنچ جاتا ہے اب دروازے کھل جائیں گے. جیسے پودا یا درخت جب اپنی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا پھل آتا ہے، اسے پہلے نہیں آتا کہ ہاں یہ اب اپنے ہاتھ کو پہنچ گیا ہے اب اس کا پھل آئے گا. تو ایسے ہی میرے دوستو دین بھی ہیں کہ وہ بھی ایک پودے کی طرح زمین پر وہ پودا اگتا ہے، اگتے اگتے اپنے ہاتھ پر پہنچتا ہے، جب اپنے ہاتھ پر پہنچتا ہے تو اپنا پھل دے دیتا ہے. ایسے ہی دین ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا ہے، وہ بندوں کو ذمہ دار بنایا ہے اس کے پر یقین کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کے تقاضے پورے کرنے کا ذمہ دار بنایا. جب یہ ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے اپنے حد پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اترتے. جب اللہ کا فیصلہ ہو، جو وعدہ کیا ہے اب یہ پورا ہو. ایک مرتبہ صحابہ نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ دعا کیوں نہیں مانتے؟ پیٹ بھرائی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، خوف رہتا ہے رات دن، خوف میں زندگی گزرتی ہے، بھوک میں زندگی گزرتی ہے، چین نہیں ہے. اللہ تدعو لنا، اللہ تستغفر لنا، کہ ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تستنصر لنا، ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ جسے ہم کہتے ہیں یہ آ کر کے شکایت کی. شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلوں پر آئے. کہ پہلوں پر کیا حالات آئے؟ کہ پہلوں پر یہ حالات آئے تھے کہ ان کو ایمان لانے کے جرم میں سیدھا چھیل دیا جاتا اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتے. لیکن وہ اپنے ایمان پر سے ہٹتا نہیں تھا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تم کو تو خوف آیا ہے، خوف آیا ہے، بھوک آئی ہے. تمہارے ساتھ جو خود کے ساتھ تو یہ ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کو چھیل دیا جاتا، اس کے باوجود بھی وہ اپنا دین چھوڑتا نہیں تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کہا، کیونکہ آپ کے دل میں تربیت بھی ہے کہ یہ حالات کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائیں. کیونکہ حالات جو ایمان کے راستے میں جو حالات آتے ہیں وہ حالات انعام کا ذریعہ بنتے ہیں. صرف وہ حالات نہیں رہتے بلکہ جو حالات ایمان کے راستے میں آئیں گے وہ حالات بظاہر حالات ہیں لیکن اندر سے وہ انعام ہے. حسان تک رہو شعر بہو خیر الرکھو کہ بعد بعد بعض حالات ایسے ہوں گے کہ وہ تمہیں ناگوار لگیں گے لیکن تمہارے حق میں وہی بہتر ہے. کیوں؟ کہ اس کا انجام اور نتیجہ بہتر ہو کر کے آئے گا. تو جب یہ شکایت کی تو آپ نے ان کو یہ سمجھا کہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں پر اس سے زیادہ حالات آئے لیکن وہ اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں, تمہارے اوپر تو وہ حالات ابھی نہیں آئے ہیں. اور یہ جو حالات ہیں فرمائے یہ بھی اٹھنے والے, یہ بھی ختم ہونے والے. تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی, تمہارا خوف ختم ہو جائے گا, تمہاری دشواریاں ختم ہو جائے گی اور راستے کھل جائیں گے. راستے کھل جائیں گے. ولاکنکم تستعجلون لیکن تم تو جلدی کرتے ہو کہ ابھی کبھی ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کی ایک اپنی ترتیب ہے, اتنی ترتیب سے جو قربانیاں لینی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قربانیاں اللہ تعالیٰ لے لیں گے بندوں سے, اور جب وہ قربانی اپنے ہاتھ پر پہنچ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے. اس لیے آپ نے ان کو جمنے کی دعوت دی ہے کہ تم جم کر کے اپنے کام کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ. جب یہ کام پورا ہو گیا تو اب فیصلے ہو جائیں گے. چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کیا. ایک سے ایک سال سبق آتا تھا, ایک سے ایک سال, پانچ مدینے کے پانچ سال تک ایک سے ایک سال سخت ہوتا تھا. حالات کے لحاظ سے, تنگی کے لحاظ سے, خوف کے لحاظ سے ایک سے ایک سال سخت ہوتا تھا. آخری پانچواں سال آیا وہ بہت سخت آیا کہ سارا عرب دشمن ہو گیا. ہاں سارا عرب, اور جو لوگ اہل کتاب تھے جانتے تھے کہ نبی ہے کہ وہ دسہرا, وہ بھی ان کے ساتھ ایسے شدید تھا. اور بھوک اپنی جگہ, تنگی اپنی جگہ, اسباب کی کمی اپنی جگہ, یہ سارے حال. ان حالات میں ان پر جمع ہوتا تھا, یہ ان حالات پر رہے, قائم رہے. یہ حالات بدلنے والے, یہ حالات بدل جائیں گے. قیامت تک یہی ہے کہ کچھ حالات آتے ہیں پھر وہ حالات بدل جاتے ہیں. پہلے حالات میں وہ ثابت قدم رہے کہ اللہ نے ان حالات کو اٹھایا, پھر اگلے حالات کہ اس سے بھی ذرا تیز آئیں گے کہ وہ بھی اٹھا لے جائیں گے اور اس کے مقابلے میں پھر آسانی لائی جائے گی. اس طرح تربیت ہوتی رہے گی آخر تک, اور پھر آخر میں کامیاب کرتے ہیں. تو اس طرح صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں, ان پر حالات ڈالے گئے اور یہ حالات پر قائم رہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجے بلند ہوئے. وہ جو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے راستے میں مارنا مرنا ہوا, ان کو مارا گیا اور ان کو ہدایت دی گئی, تو یہ ان کی ہدایت, یہ ان کی تکلیفیں بیکار نہیں جائے گی بلکہ ان کا صلہ اور انعام اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. کہ وہ صلہ اور انعام کیا ہوگا؟ ایک تو ان کی مغفرت ہو جائے گی, پہلی بات یہ, پہلی بات کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. ہم مغفرت کو نہیں جانتے, مغفرت ہو گئی کہ بڑی بات ہو گئی. مغفرت مانے کہ اللہ نے حساب اٹھا لیا کہ ماں جاؤ, پہنچ جاؤ اپنی جنت میں ماں. تو پہلا انعام مغفرت کا ہوتا ہے. اللہ راضی ہوتے ہیں تو پہلا انعام مغفرت کا. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے یا اللہ کے راستے میں مر گئے, کام کرتے کرتے حالات کہ مارے گئے مر گئے, تو کیا ہوگا کہ لمغفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون, کہ تم کو جو مغفرت ملے گی, پہلا انعام مولانا جیسا فرماتے تھے کہ ہمارے باپ کا پہلا پھل مغفرت ہے, ہمارے باپ کا پہلا پھل, ہمارے باپ کا پہلا پھل مغفرت ہے کہ اس کام کی برکت سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دے گا کہ ان کی مغفرت کرے گا. ابو بکر صدیق سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ ابو بکر صدیق سے پوچھ رہی ہے, یہ آیت ہے ابو بکر صدیق کہ ابو کتنا بڑا آدمی ہے, امت میں اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں ہے, امت میں ابو بکر سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے, کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کی نمازیں پڑھائی ہے. ہاں ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ابو بکر اپنے ایک رشتہ دار سے ناراض ہوئے تھے, مشتاح ان کا نام تھا, ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے, غریب آدمی تھے وہ, خالہ کے بیٹے تھے, سب کچھ تھا, ان کی غلطی ہوئی تھی تو غلطی سے ابو بکر ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کے جو کچھ ان ساتھ سلوک کرتے تھے وہ بند کر دیا, جو سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے وہ بند کر دیا. تو یہ آیتیں آئی بڑا یاد تھا جو الفتر کو, کہ جو بزرگ والے لوگ ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہوں تو اپنا سلوک بند کرے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تو ٹھیک ہونا یا پھر اللہ علیکم, کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخشے تو تم بھی ان کو بخشو, یہ تعلیم دی ہے. تو میں نے کہا کہ مغفرت کی بات اللہ ابو بکر سے کر رہے ہیں, کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, مغفرت معمولی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مغفرت کا, کہ اگر اللہ کے راستے میں مارے گئے, اللہ کے راستے میں مر گئے تو سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ مغفرت ہو جائے, نہ مغفرت تم مل اللہ, اور پھر دوسرے درجے میں رحمت ہوگی, رحمت جنت ہوتی ہے. رحمت کیا ہوتی ہے؟ کہ رحمت جنت ہوتی ہے, پہلی مغفرت ہو گئی کہ سارے گناہ معاف ہو گئے, اب گناہ معاف ہو گئے تو گورنمنٹ کے نردوش چھوڑ دیا, نردوش چھوڑ دیا, چھوڑ کے کیا دیا, چھوڑ دیا اور کیا دیا, کیسے ہو تو گھر جاؤ کرایہ کے, نہیں تو پیسے منگواؤ گھر جانے کے لیے, گورنمنٹ سے نکل کر, اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. مغفرت ہو گئی, پھر مغفرت کے بعد, کہ مغفرت کے بعد رحمت ملے گی, کیا ملے گی؟ کہ رحمت ملے گی. یہ رحمت کیا چیز ہے؟ کہ رحمت جنت ہے, رحمت. ہاں ہمارے دل ایسے ہو گئے کہ اب جنت کا شوق نہیں ہے, ہاں جنت کا, یہ جنت کا شوق نہیں ہے, دل ہمارے ایسے ہو گئے اپنے ناواقفیت کی وجہ سے کہ جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, آخرت کیا ہے, حالانکہ اس کا ہم کو علم دیا گیا ہے کہ جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, اور جنت جہنم کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب بندہ جنت مانگتا ہے کہ جنت اللہ سے مانگو, ہم کو ہدایت ہے کہ جنت اللہ سے مانگو, اور جب بندہ جنت مانگے گا تو جنت اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھ کو, آپ مجھے اسے دے دیں, وہ ہمارے ساتھ ہے, یہ جنت مانگ رہا ہے تو جنت کہتے اللہ یہ مانگ رہا ہے آپ سے, تو مجھے اس کو دے دیجیے. جہنم سے پانا چاہے مسلمان تو جنت, جہنم کہتے ہیں یہ مجھ سے پانا جا رہا ہے, مجھ سے بچاؤ مانگ رہا ہے, تو اس کو مجھ سے بچا لیجیے. یہ معاملے ہیں اللہ تعالیٰ کے غیب میں, ان باتوں کے جاننے سے ایمان میں قوت آتی ہے, وہی اثر ہے ان باتوں کے جاننے کی وجہ سے ایمان میں قوت آئے گی. اس نے ہم کو فضائل سے چلایا ہے. کس سے چلایا؟ فضائل سے چلایا. تمہیں فضائل بتائے، تمہارے عملوں کے نتائج بتائے. فضائل، یہ فضائل کا جتنا جان ہوگا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے یقین پیدا ہوگا. محنت، محنت کے ساتھ فضائل کا علم، یہ تو جمع ہوتے ہیں تو اندر یقین اور احتساب بنتا ہے. اندر یقین ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے یہ دے گا. جسے کلو شکر کے پیسے دیے ہیں تو دکاندار کلو شکر دے گا. اب کی بات ہے پیسے دیے تو وہ شکر دے گا. ایسے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، یقین کا معاملہ. تو یقین پیدا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ فضائل کا علم دیا. ہاں، اس کا استحضار اور اس کا دھیان ضروری ہے. نبیوں نے اپنی دعوت کو فضائل سے چلایا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم اپنے نبیوں کو بشارت سنانے والے، عذاب سے ڈرانے والے بنا کر دیتے ہیں، یعنی وعدہ وعید کی باتیں سکھا کر کے ان کو بھیجا ہے اور وہ ہم کو وہی وعدہ وعید کی باتیں سکھاتے ہیں. جتنی وعدہ وعید کی باتیں دھیان میں ہوگی اتنا عمل میں، اتنی عمل میں قوت آئے گی کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ مجھے اس پر یہ دینے والے. اور یقین کی وجہ سے ہی آدمی ترقی کرتا ہے اللہ کی طرف. منافق میں یقین نہیں ہوتا اس لیے وہ اللہ کی طرف ترقی نہیں کرتا، وہ گرتا ہے، سب سے نیچے گرتا ہے. یقین والا، یقین والا آگے بڑھتا ہے. تو ہم کو یقین کرنے کے لیے اس طرح ایمان دیا ہے، پھر ایمان میں کون سی چیز ترقی دے گی، اس کے لیے اعمال دیے ہیں اور اعمال کے فضائل بتائے ہیں. اعمال کے فضائل بتائے ہیں. فضائل کا جاننا یہ ایمان کی ترقی کا درجہ ہے. آپ نے صبح کی نماز پڑھی، ابھی نماز پڑھی ہے، صبح کی نماز پر کیا ملے گا؟ صبح کی نماز پر کیا ملے گا؟ کہ من صلی صلاۃ الصبح وهو بذمۃ اللہ، کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اب اس کو کوئی اجازت دے، جیسے لوگ ضامن بنتے ہیں ایسے اللہ ضامن ہو گئے. حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، اس کے دونوں کے واقعات سارے مشہور ہیں، بہت ظالم، اس امت کا بڑا ظالم. جب اس کو معلوم ہوتا تھا کہ گھر میں فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کو نہیں مارتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے، میں اللہ کی ذمہ داری نہیں توڑ سکتا. ہاں، تو کمن سنگ سلا تھا صبح ہے بہو کی ذمت اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، لہذا کوئی اللہ کے ذمے کو نہ توڑے. یہ صبح کی نماز کا ایک انعام کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. صبح کی نماز کا دوسرا انعام کہ من صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنہ، کہ جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا. ایک اثر، ایک وجہ. یہ سب انعامات کی باتیں ہیں، ان کا دھیان میں ہونا ضروری ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے امیدوں کا، اسی سے ہماری امیدیں وابستہ رہیں گی. علم و ذکر کا جو نمبر ہے اس کا یہی تقاضا. ایک تیسرا نمبر ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ علم و ذکر ہے. علم و ذکر کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم و ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال کا علم ہو کہ مجھ پر اس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. پھر جب میں اس حکم کو اس طریقے پر پورا کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، یہ مطلب ہے اس کا. یہ حکم ہے اور یہ حکم کا طریقہ ہے، اس طریقے پر جب میں اس کام کو کروں گا تو مجھے اللہ کیا دے گا. اور نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ یہ ایمان یقین کی بات کہلاتی ہے کہ ہر حکم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ہر گناہ کے ساتھ اللہ کی وعید ہے، وعدہ وعید کی جان کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کر، اس سے اس کو اپنے ایمان میں حلاوت اور مٹھاس معلوم ہوگی. اس لیے فضائل کا علم پہلے دیا گیا، فضائل کا علم پہلے دیا گیا، تمام نبیوں کو فضائل کا علم دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل کا علم دیا گیا. اسے ترغیب کا علم کہتے ہیں کہ مکی دور میں فضائل کا علم نازل ہوتا تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حلال حرام کی باتیں پہلے نہیں آئی، حلال حرام کی باتیں پہلے نہیں آئی، کیونکہ لوگوں کو حلال حرام سے بچنا، حلال پر قائم رہنا جس کی طاقت ہی نہیں تھی. حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، حلال پر قائم رہنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. جب ایمان کی طاقت نہیں ہوگی تو حرام سے کیسے بچے گا؟ اس نے کہا پہلے ان کے اندر ایمان کی طاقت پیدا کروائی. اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے ناراض ہونے سے حالات بگڑیں گے، اللہ کے راضی ہونے سے حالات بنیں گے، کہ یہ اندر اس کا یقین پیدا کرایا. اس کے بعد حلال حرام بتایا. تو اس نے پہلی ذمہ داری میرے دوستوں اپنے ایمانوں میں ہمیں یقین پیدا کرنا کہ میرے ایمان پر اللہ مجھے یہ دیں گے، میرے عمل پر اللہ مجھے یہ دیں گے، میرے گناہ پر یہ دیں گے. اس کو یقین کہتے ہیں، ایمان اور یقین. کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو پابند کرے گا، اور پابندی ہی دین ہے. دین میں آزادی نہیں ہے، دین میں پابندی ہے، اور پابندی ہر ترقی کا ذریعہ ہے. جس کام کی پابندی ہوگی وہ کام ترقی کرے گا، جس کام میں پابندی نہیں ہوگی ٹوٹ ٹاٹ ہوگی، وہ کام میں زوال آئے گا. اس لیے ہم کو میرے دوستوں یہ فضائل سنائے ہیں، برکتیں بتائی ہیں، اور برکت اور فضائل بتا کر جو تقاضا ہم سے ہے وہ استقامت کا تقاضا ہے. استقامت کا تقاضا ہے، استقامت کا تقاضا نبی سے بھی ہوتا ہے، استقامت کا تقاضا امت سے بھی ہوتا ہے. نبی کو بھی حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو. نبی کو حکم ہوتا ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو، حالانکہ نبی تو پہلے سے معصوم ہے، لیکن استقامت کا حکم دیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اي ومن آمن معك. کہ نبی آپ استقامت کے ساتھ رہو، یعنی اپنے دین پر، اپنے دین کے کاموں پر، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو پابند کرو. یعنی وہ پہلے سے پابند ہے، لیکن حکم دے کر سنایا ہے کہ نبی بھی استقامت کے ساتھ رہے، اور پھر نبی پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے. تو ایک تقاضا میرے دوستوں ان فضائل کو سنا کر کے یہ ہے کہ ہماری زندگی میں استقامت آئے، ہم پابند ہو جائیں، پابند ہو جائیں. استقامت اس لیے بھی ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا. یہاں حالات ہوتے ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، ناگوار حالات بھی ہوتے ہیں. اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، ناگوار حالات بھی ہوتے ہیں. استقامت اس وجہ سے ضروری ہے کہ آدمی حال کے تابع نہ رہے بلکہ حکم کے تابع رہے. تمہیں جیسا حال ہوگا ویسا کر لیں گے کہ نا، ایسا نہیں، جیسا حکم ہوگا ویسے کریں گے. دونوں چیزیں آدمی کے اپنے کے سامنے حال بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے. آسان یہ کہ جیسا حال ہے ویسا کرنے کے کتنا ایسا نہیں، بلکہ جیسا حکم ہے ویسا کرو. یہ حکم ہے، پہلو ماں تم کرو کہ وہ کام کرو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے. اس لیے ہماری زندگی کی ذمہ داری میں ایک یہ ہے کہ ہماری زندگی میں استقامت اور پابندی آئے، کہ اسے ایمانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. جیسے عید پر عید، عید پر عید تعمیر ہو گئی، ایسے میرے دوستوں اپنے آپ کو پابند بنانے سے ہماری دینی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. صحابہ کرام میں، انبیاء کرام میں یہی بات کہ انہوں نے اپنے آپ کو استقامت اور پابندی کے ساتھ چلایا، چھوٹ چھاٹ نہیں، اپنے آپ کو پابند کیا. پابندی کس چیز کی؟ کہ پابندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی. طریقے جو ہم کو دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل پابندی اس کی کرانی ہے, یہ اصل مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہم کو دیے گئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آوے, اس کی اجتماع پیدا کرے. ہم بیمار ہیں اس سے ہم کو یہ ایک محنت دی گئی ہے. محنت مقصد نہیں ہوتی, محنت کا ثمرہ مقصود ہوتا ہے. کوئی بھی محنت مقصود نہیں ہوتی, کھیتی کی محنت مقصود نہیں ہوتی بلکہ پیداوار مقصود ہوتی ہے. تجارت کی محنت مقصود نہیں ہوتی, تجارت کا نفع مقصود ہوتا ہے. کہ کوئی بھی محنت بنجاز مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ مقصود ہوتا ہے. دین کی محنت, یہ دین کی محنت اس لیے مقصود ہوتی ہے کہ دین کی محنت کا نتیجہ ہدایت ہوتی ہے. کہ جب دین کی محنت ہوگی تو ہدایت آئے گی, وہ ہدایت مطلوب ہے. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا کہ ان کو ہدایت دے, تمام نبی ہدایت لے کر آئے. ہدایت کا مطلب ہے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے, اس کو ہدایت ہے. کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اس لیے اللہ کے لیے کرنا ہے. کہ کیا کرنا ہے کہ اپنے جان مال کے استعمال کو صحیح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جان کی طاقتیں دی ہیں, مال کی طاقتیں دی ہیں, تو جان اور مال کی طاقتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو ایمان کے ساتھ, اس کو ہدایت کہتے ہیں. کہ یہ ہدایت پر آیا, اب جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا. مولانا یوسف صاحب تو یہی کہتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم امت کو ایک غلطی میں سے بچانا چاہتے ہیں. کہ وہ غلطی کیا ہے؟ کہ وہ غلطی یہ ہے کہ لوگوں نے جان مال کو اپنا سمجھا ہے. کہ جان ہماری, مال ہمارا, جو چاہیں کریں, جس طرح چاہیں کریں. کہ اس غلطی میں سے بچانے کی ہم یہ تدبیر کرتے ہیں کہ جان مال تمہاری نہیں ہے, جان اللہ کی ہے, مال اللہ کا. جب تک اللہ رکھیں گے رہے گا, جب اللہ چاہیں گے لے لیں گے. جب چاہے اللہ غریب بناوے, جب چاہے فقیر بناوے, جب چاہے اللہ زندہ رکھے, جب چاہے موٹا کرے. یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے اس جان مال کو امانت سمجھ کر اس کا استعمال صحیح کرنا آ جائے. کیونکہ ہم اس آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جان مال میں ہمارے لیے آزادی نہیں ہے. جان مال تو اللہ کی امانت ہے, اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. یہ اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے, اس کے لیے علم و ذکر آیا ہے. علم و ذکر آیا ہے کہ علم و ذکر تیری زندگی کے دو پہیے ہیں. جیسے پہیا نہ ہو تو گاڑی ڈھیر ہو جائے گی, پہیا ہی نہیں ہے کہ لگے گی وہ ڈھیر ہو جائے گی. ایسے ہی میرے دوستو, علم و ذکر نہیں ہے زندگی میں تو دینی زندگی ڈھیر ہوگی, جہاں ہے وہیں کے وہیں. دینی زندگی وہ ترقی لان پہ لانے کے لیے ایمان کے بعد اللہ نے علم اتارا. ایمان کے بعد پہلے تو ایمان دیا, پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے, چونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے ہمیشہ, ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے. اطاعت صحیح کرنے کے لیے, اطاعت صحیح کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. نہیں تو اپنی مرضی سے کرے گا, یا رواج سے مطابق کرے گا, یا ماحول سے کرے, ماحول کے مطابق کرے گا. کہ ماحول بھی صحیح نہیں ہے, رواج بھی صحیح نہیں ہے, مرضی بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طریقے دیے گئے ہیں علم کے, وہ ہماری زندگی میں آئے. اس لیے یہ دعوت اور تبلیغ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے, یہ خالی خروج نہیں ہے. خالی خروج کی مثال نہیں ہے کہ خالی چکی چلے. خالی چکی چلے تو پیٹ بھرے گا, خالی ہل چلے کھیت میں تو پیداوار ہوگی. یہ دیکھو کہ خالی ہل چل رہا ہے, خالی چکی چل رہی ہے, کہ کچھ نہیں ہو. بلکہ چکی چلنے کی دو شرطیں ہیں کہ دانے ڈالو, آٹا نکالو تو پیٹ بھرے گا, تو پیٹ بھرے گا. بھوک دور ہو جائے گی, مہمان کی مہمانی ہوگی. جی ہاں, اسلام چکی کی مشابہت رکھتا ہے حدیثوں میں. اسلام کی مثال کیسی ہے؟ اسلام کی مثال چکی کے چلے گی ہے. اسلام پھیلے گا دنیا, ہاں یہ چلے گی ہے, اللہ چلائیں گے. اس چکی چلانے سے کیا ملے گا؟ تو چکی چلنے کے لیے علم و ذکر دیا. کیا دیا ہے؟ جیسے دانے ڈالو آٹا نکالو. چکی کہیں ہوتا ہے کہ دانے ڈالو آٹا نکالو تب تو پیٹ بھرے گا. خالی چکی چلنے سے پیٹ نہیں بھرتا. امت کو محنت پر اسے ڈالے کہ دین لو اور دین دو, دین لو اور دین دو. اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے سیکھو, اپنے سے کم جاننے والوں کو سکھاؤ. تو زندگی میں علم و عمل آئے گا, اور یہی بنیاد ہے کہ زندگی میں علم آئے. علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, ان باتوں کا علم جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اللہ اپنے دین سے راضی ہے, کفر سے ناراض ہے. اللہ کس سے راضی ہے؟ کہ دین سے. اور کس سے ناراض ہے؟ کہ کفر سے. کفر سے, کفر کے اعمال سے اللہ ناراض ہے. اور دین سے, اور دین کے اعمال سے اللہ راضی ہے. اس لیے علم و ذکر کے نام سے ہم کو یہ دین دیا گیا ہے. اس کو دین لے کر کے چلو, اور اس کو پھیرو, اور اس کے لیے راستہ بناؤ, اس کے لیے راستہ بناؤ. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. آپ نے امت کو حرکت دی ہے. یہ نہیں کہا بیٹھو اللہ اللہ کرو کھاؤ پیو کے نام, بلکہ آپ نے امت کو حرکت دی ہے. جیسے چکی کو حرکت دے تو آٹا باہر آئے گا, چکی کو حرکت نہیں دیں گے آٹا مارنے. امت کو حرکت دی کہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ حرکت کرو, اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ محنت کرو, تاکہ تمہاری ذمہ داریوں کی شادی ہو جائے اور تمہاری ذمہ داریوں کے نتائج بھی آئے حرکت کی وجہ سے. اس لیے دین میں حرکت بھی ہے اور دین میں ثبات بھی ہے. جیسے چکی میں اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے, نیچے کا پارٹ باقی رہتا اپنی جگہ پر. اس طرح دین میں میرے تو حرکت بھی ہے اور ثابت قدمی بھی ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہو. حالات کی وجہ سے پھسلنے کی اجازت نہیں ہے. جب حالات نہیں ہیں تو دین چھوڑ دیا, کہ نہیں نیچے کے پارٹ کی طرح سے اپنے دین پر قائم رہو ہر حال میں, اور اوپر کے پارٹ کی طرح سے حرکت بھی کرو تاکہ ترقی ہو جائے. تو ہم کو حرکت بھی سکھائی ہے اور ہم کو ثبات قدمی بھی سکھائی ہے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. اس لیے دین سیکھنے میں دونوں باتیں ہیں کہ دین میں ترقی کرنے کے لیے حرکت کریں گے, اور دین زندگی میں آیا تو اس پر باقی رہیں گے. اور یہ بات ہم کو صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے دین لیا, اور دین لے کر دین کی ہر بات پر اپنے آپ کو قائم رکھا. جو فرائض تھے ان کے ادا کرنے پر قائم رہے, جو حرام تھا ان سے بچنے پر قائم رہے, جو سنتیں تھیں ان کے اتباع پر قائم رہے. یہ قائم رہنے کا مطلب ہے کہ جو سنتیں ہوئی ان کا اتباع کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثالی زندگی سے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے, جس کے پیچھے جاؤ گے راستہ ملے گا, جس کے پیچھے جاؤ گے راستہ مل جائے گا. اعتماد بتایا, اور یہ اعتماد اس لیے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع کیا ہے. وہی مقصود ہے ہماری محنت سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں, اور پھر ہم ان کے پابند ہو جائیں. کہاں تک؟ کہ موت تک. حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے یہ تسبیح فاطمہ سنی ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 14 یہ حدیث میں نے جب سے سنی ہے کبھی یہ عمل میرا فوت ہی نہیں ہوا. یہ عمل میرا کبھی فوت ہی نہیں ہوا. یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے 6 جگہ, 5 نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے. تسبیح فاطمہ یہ 6 جگہ پڑھی جاتی ہے, سنت ہے. ایک 5 نمازوں کے بعد, اور ایک سونے سے پہلے. یہ 6 جگہ ہیں اس کی. تو فرماتے تھے جب سے میں نے یہ سنا ہے یہ کبھی فوت ہی نہیں. یہ مثال ہے استقامت کی. حالانکہ حضرت علی جانتے تھے مسئلہ کہ یہ کوئی فرض واجب تسبیح نہیں ہے. فرض ہے,
ہم سب جانتے ہیں سودا تو نہیں جانتے ہوں گے. فرض واجب ہونا الگ ہے, پابند ہونا الگ ہے. جی ہاں, تو کہا جب سے میں نے یہ کشمی فاطمہ سنی ہے آج تک کبھی فوت ہے. تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں, جی ہاں, پڑھے لکھے لوگ سوال کرتے ہیں, ہمارا کوشچن ہے کیا آپ نے کام جاؤ کوشچن. تو کسی نے سوال کیا کہ کبھی فوج نہیں کہنا کہ فلاں موقع پر آپ میدان جنگ میں تھے اور رات دن مشغول تھے, اس میں کیا کیا تھا؟ فرمایا اس میں بھی پڑی تھی. کہ اس میدان جنگ میں ابھی تسبیح پڑی تھی. یہ استقامت کی مثال ہے کہ عمل مستحب ہے, فرض ہے, وہ تو دلیل سے ہوگا, لیکن اگر قائم رہنا یہ ضروری ہے, اپنے آپ کو قائم بنانا ہے. اس لیے مثال ہے. تو میرے دوستو, ہماری زندگی کا یہ پہلو ہے کہ ہم اپنے دین کے اور نبی کے طریقوں کا اپنے آپ کو پابند کریں. یہی دین ہے, یہی دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے. دین کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اس لیے اس دعوت کی یہ غرض ہے علم ذکر کے ذریعے سے کہ ہر حال کا ہم کو حکم معلوم ہو, اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. آدمی کی زندگی کی حالت ہوتی ہے, آدمی کبھی نعمت میں ہوتا ہے, کبھی مصیبت میں ہوتا ہے, کبھی اطاعت میں ہوتا ہے اور کبھی معصیت اور گناہ میں ہوتا ہے. ان چار حالتیں ہوتی ہیں عام طور پر, اس سے کوئی خالی نہیں ہوتا. یا تو راحت میں ہوگا, یا مصیبت میں ہوگا, یا معصیت اور گناہ میں ہوگا, یا اطاعت اور تابع داری میں ہوگا. یہ چار حالتیں ہیں زندگی کی. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے. کہ آدمی راحت میں ہے تو شکر کرنے کا حکم ہے, آدمی مصیبت میں ہے تو کیا حکم ہے؟ کہ صبر کرنے کا حکم ہے. آدمی معصیت اور گناہ میں ہے تو کیا حکم ہے؟ کہ توبہ کرنے کا حکم ہے. اور اطاعت اور تابع داری میں ہے تو اللہ کے فضل کا مشاہدہ کرے اور شکر کرے کہ اللہ نے مجھے اطاعت کرنے والا بنایا. یہ زندگی کے حالات ہوتے ہیں اور حالات کے حساب سے رہبری ہوتی ہے. اس کا نام دین ہے کہ جو حال ہے اس حال کے ہمارے پاس رہبری ہے. کہ مالدار ہے تو مالداری کی رہبری ہے, غریب ہے تو غریبی کی رہبری ہے. کہ غریبی میں کیا کرنا چاہیے, حضرت شیخ نے فضائل صدقات لکھی ہے تو ایک حصہ مالداروں کے لیے ہے پہلا بار, اور دوسرا حصہ غریبوں کے لیے. کہ غریبوں کو کیا کرنا چاہیے, کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی بھی نبی ہے اور مالداروں کی بھی نبی ہے, تو دونوں کے لیے عمل کا نمونہ چھوڑا جائے گا کہ مالداروں کے لیے یہ نمونہ ہے, غریبوں کے لیے یہ نمونہ ہے. وہی اصلی زندگی ہے کہ زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب, آپ کا طریقہ, آپ کی نیت, آپ کا عمل اور آپ کی ترتیب. حضرت فرماتے ہیں نبی یہ تین چیزیں سکھاتا ہے, نیت سکھائے گا, عمل سکھائے گا, عمل کی ترتیب سکھائے گا. یہ تین چیزیں نبی سکھاتا ہے, نماز کی نیت, نماز کی ترتیب, نماز والا عمل. یہ دن رکھاتے ہیں, یہ ترتیب ہے, یہ نیت ہے. تو اس سے دین بنتا ہے, اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ ہو, صحیح عمل کے ساتھ ہو, صحیح ترتیب کے ساتھ ہو, پھر وہ دین بنے گا. جب دین بنے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا. دین کا معنی ہی بدلے کے ہیں. یہ دین آیا تو بدلہ ہے, دین بگڑا تو بڑا بدلہ ہے. اس لیے میرے دوستو, ہماری زندگی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ رہے, یعنی ایمانوں میں یقین آ رہے, ایمانوں میں خدا کا خوف آ رہے, اور خدا کا خوف اور خدا کا یقین پیدا کر کے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے, اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اللہ کے دین کے طریقوں کو, تقاضوں کو پورا کرنا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں, اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے, اور اللہ کے دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنے والے بن جائیں. یہ ہے. کیونکہ دین میں دو حصے ہیں, دین میں دو تقاضے ہیں, ایک استقامت کا, ایک نصرت کا. ہر مسلمان کے ذمے یہ دو تقاضے ہیں کہ وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ دو ہیں. کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. ایک دوسرا اپنے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار بنو. اپنے دین کا مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کے لیے ایسی کوشش کرو کہ دین کے راستے کھلے, دین کے راستے کھلے, سیکھنے کے, سکھانے کے, وہ سیکھنے کی دعوت کے, سکھانے کی دعوت کے, یہ راستے کھلے. ہاں یہ محنت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب محنت ہوتی ہے تو راستے کھلتے ہیں. مادی طور پر بھی آپ کسی سادہ زمین پر لوگ چلیں گے تو ایک پگڈنڈی ہو جائے گی. ہاں راستہ نہیں تھا لیکن لوگوں کے چلنے چلانے سے اس سادہ زمین پر ایک پگڈنڈ پاؤں سے چلنے کا راستہ نظر آئے گا, یہاں سے لوگ گئے ہوئے. ایسے میرے دوستو جب ہم چلیں گے اپنے دین پر تو اس کا راستہ کھلے گا, راستہ بنے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم بھی دیا, طریقے بھی دیے اور حرکت بھی دی, حرکت بھی دی. جیسے چکی کو حرکت دی کہ چکی کی حرکت کی وجہ سے چاروں طرف آٹا پھر نکلتا ہے. امت کی حرکت کی وجہ سے چاروں طرف دین پھیلے گا. جب وہ دین لے کر حرکت کریں گے, دین لے کر حرکت کریں گے تو چاروں طرف دین پھیلے گا اور قدرت سے پھیلے گا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ نے ہم کو حرکت بھی دی ہے اور اپنے طریقے بھی دیے. علم و ذکر میں ان طریقوں کا ذکر ہے کہ اللہ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے, یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. اور یہ علم و ذکر زندگی میں آنا چاہیے. ہاں خالی پھرنے سے کام نہیں بنے گا. جیسے خالی چکی چلے, خالی ہل چلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ خالی ہل چلے تو موسم آئے, فصل آئے کہ نہیں, اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہماری حرکت کہ وہ دین سیکھتے ہوئے, دین سکھاتے ہوئے, طریقوں پر چلتے ہوئے, طریقوں پر چلنے کی دعوت دیتے ہوئے کہ ہاں اس سے راستہ بنے گا, اس سے راستہ بنے گا. کہ محنت کی وجہ سے اس سے مناسبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. محنت کی وجہ سے مزاج بنتا ہے, محنت کی وجہ سے مزاج بن جاتا ہے. جانور سے بھی محنت دیتے ہیں تو وہ جانور کا پھر مزاج بن جاتا ہے, پھر اس کی وحشت ختم ہو جاتی ہے. جانور میں وحشت ہوتی ہے, وہ وحشی ہے لیکن اس سے کام لے کر کے, اس سے محنت لے کر کے اس کی وحشت ختم, اب وہ مانوس ہو جاتا ہے جانور. ایسے ہی آدمی کا نفس جب اس کو صحیح محنت ملے گی تو وہ اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کے کاموں سے مانوس ہو جائے گا, اسے محبت ہو جائے گی. جیسے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی, دین کی محبت پیدا کر دی. اب دین کے لیے جب محبت ہو گئی تو محبت پر آدمی جان مال لگانا آسان ہو جاتا ہے, تو دین پر ان کے لیے جان مال لگانا آسان ہو گیا. اس لیے میرے دوست مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ ہماری محنت صحیح ہوگی تو ہم کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی. جس طرح بازار کی چیزوں سے محبت ہے, بازار کی چیزوں سے محبت ہے, وہ نئی نئی شکل میں آتی ہے بازاروں میں تو وہ لوگوں کو اسے محبت بڑھتی ہے اس کی زینت کی وجہ سے. ایسے ہی کہا کہ جب یہ ہماری محنت ہوگی تو ہماری محنت کی وجہ سے دلوں میں اللہ کے حکموں کی محبت آئے گی, ایمان کی محبت, عبادت کی محبت, اخلاق کی محبت, خدمت کی محبت, کہ کسی کا بھلا کروں, کسی کے ساتھ احسان کروں, کسی کے ساتھ نیکی کروں, اللہ کا ذکر کروں, کہ ان چیزوں کی محبت آتی ہے کام کرنے کی وجہ سے. اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی محبت دل میں ڈال دی. اب محبت کی وجہ سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. محبت کی ایک خاصیت ہے کہ محبت کی وجہ سے ہر چیز آسان. جی ہاں ہر کڑوا میٹھا محبت کے راستے میں کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے. ہاں بچوں سے محبت ہے تو بچوں کی ہنسی ہنسی, کسی کا بچہ پیشاب کر جائے ہاں تو عورتیں بہت گھبراتی ہیں کیا پیشاب کر دیا. اپنا بچہ پیشاب کر دیتا ہوں کیوں کہتا, کوئی بات نہیں پیشاب کر دیا میں پیشاب کر لوں گی, جو محبت ہے. تو ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کی محنت کا تقاضا ہے کہ ایمان سے محبت ہو جاوے, دین سے محبت ہو جاوے تو پھر دین کی کوئی چیز کڑوی نہیں لگے. از محبت تلخا شیرین شبت, کہ محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں. محبت کی وجہ سے تانبا سونا ہو جاتا ہے. جی ہاں محبت کی تاثیریں ہیں, محبت کی تاثیریں ہیں. اس لیے ایمان کی محبت مانگی گئی کہ اللہ ایمان کی محبت نصیب کر تاکہ ایمان پیارا لگے, ایمان کی چیزیں پیاری لگے پھر وہ آسان ہو جائے. اس لیے فرماتے تھے کہ اگر لوگ اس کام کو صحیح کریں گے تو اللہ ان کے دلوں میں حکموں کی محبت ڈالے گا. یہ چیزوں کی محبت ہوتی ہے کہ حکموں کی محبت, ایمان سے محبت, نماز سے محبت, ذکر سے محبت, صدقہ خیرات کرنے سے محبت. ہاں یہ صحابہ کرام کے قصے سن کہ غریب آدمی محنت مزدوری کر کے صدقہ کرتا تھا, محنت مزدوری کر کے صدقہ کرا. کیوں؟ کہ یہ میری آخرت کے لیے, یہ میرے پیٹ کے لیے, یہ میرے پیٹ کے لیے اور یہ میری آخرت کے لیے. اور جب وہ بھی نہیں رہی تو وضو سے شکایت نہیں کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے, مانتا صدقہ کرتے ہیں ہم کیا کریں. آپ نے ہمارا سبحان اللہ الحمدللہ یہ صدقہ ہے, تم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو. میں نے تھٹی سو میں نہیں سبحان اللہ صدقہ ہے, الحمدللہ صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ صدقہ ہے, یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. کیوں کہ صدقے کی رغبت ہو گئی ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے, مال ہے نہیں, مزدوری ملتی نہیں ہے. ہاں تو کہا تو تمہارے صدقہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, تو سبحان اللہ الحمدللہ ذکر بھی ہے صدقہ بھی ہے, ذکر بھی ہے اللہ کا اور صدقہ بھی ہے. یہ باتیں بتائی گئی ہیں تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں, ایمان سے محبت ہو جائے اور آخرت بن جائے. یہ بڑی بات جو دعوت اور تبلیغ سے ہم کو ملنی چاہیے وہ اپنی آخرت کی اہمیت ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی اہمیت پیدا ہو جائے. یہ بڑی بات صحابہ یہی کہتے تھے کہ ہم کو بڑی چیز جو ملی ہے وہ یہ ملی ہے, وہ کیا کہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی. انما هممنا الآخرة, کہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے آخرت کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ عطا فرمائے کہ ہمارے ارادے ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہو جائیں کہ پھر ہر کام آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس کے لیے ارادے بھی کرے اور اپنی ترتیبیں بھی منانے, کیونکہ دنیا دار العمل ہے, یہاں عمل ہوگا اور اللہ کی طرف سے اس کے نتیجے آئیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ.